لا عدوى ولا سيرة ولا حمى ولا شحم. محترم حضرات، گزشتہ مجلس میں میں نے آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے عقل مندوں کی جو علامتیں بتائی ہیں وہ انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا، اور سب قرآن کریم سے ہی ہوگا، لیکن وہ موضوع بڑا طویل ہے. اس وقت جو صورت حال ہے، گرمی ہے، ہوا بند ہے اور بجلی بھی موجود نہیں ہے، بیٹھنے میں بھی آپ کو تکلیف ہوگی اور زحمت ہوگی. ایک مختصر سی بات آج عرض کیے دیتا ہوں. یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے بخاری شریف میں ہے، اور میں نے اس کو بہت مختصر کر کے پڑھا ہے. عام طور پر ہماری خواتین میں اور ہماری عورتوں میں بدشگونی اور بدفعلی کا مادہ ہوتا ہے، ہر چیز سے نحوست لے لیتی ہیں، ہر ایسی چیز سے جو خلاف طبیعت ہو اس سے بدشگونی لے لیتی ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمارے دلوں میں بھی تردد پیدا ہو جاتا ہے. بہت سے ہمارے بھائی اس میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ سورج سامنے آ جائے تو آدمی کو نحوست آ جائے گی اور اس کے کام بننے والے جو بگڑ جائیں گے. اس سلسلے میں مجھے عرض کرنا ہے، بالخصوص اس لیے کہ اب ماہ سفر آ رہا ہے، سفر کا مہینہ آ رہا ہے، چار پانچ دن کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے ہمارے بھائیوں میں اور بہنوں میں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس کے اندر شادیاں نہیں کرتے، ماہ سفر میں ایسے کام نہیں کرتے کہ جو خوشی کے ہوں، مکان کی تعمیر شروع نہیں کرتے، کوئی نیا منصوبہ زیر غور ہو تو اس پر عمل نہیں کرتے، اور ہر وہ کام کہ جس میں خیر و برکت مطلوب ہوتی ہے وہ نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ سفر کا ہے، اس کا منحوس ہے، سفر کا مہینہ ہے اور منحوس ہے. اس سلسلے میں پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ نحوست، یہ بدشگونی اور یہ بدفعلی اسلامی تصور کے خلاف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے. کوئی چیز جو اللہ نے پیدا کر دی ہے منحوس نہیں ہے. کیا کوئی مومن یہ سمجھ سکتا ہے اور یہ خیال کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز میں اور اس کی مخلوق میں نحوست ہے؟ قرآن کریم تو فرما رہا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہ پوری کائنات، اس کی مخلوق، اس کا ذرہ ذرہ، اے رب تو نے جو پیدا کیا ہے یہ بیکار نہیں، یقیناً کسی نہ کسی کام کا ہے، یہ بیکار نہیں پیدا کیا. اگر یہ منحوس ہوتا تو وہ پیدا کیوں کرتا؟ اس لیے نحوست کا تصور اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے. نحوست جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ گناہوں میں ہے، اعمال بد میں ہے، اللہ تعالی کی نافرمانیوں میں ہے. قرآن کریم اشارتاً اس کو بیان کر رہا ہے، اس کی طرف تو ہماری توجہ جاتی نہیں، توجہ جاتی ہے مہینوں کی طرف، دنوں کی طرف، اور اللہ کی دوسری مخلوق کی طرف. قرآن کریم کے اشارے کا حاصل یہ ہے کہ گناہ آلود زندگی بسر کرنے والے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں رہنے والے ان نافرمانیوں کی نحوست کے اندر مبتلا ہوں گے. ہر نافرمانی میں ہر گناہ میں نحوست ہے تو اس نحوست کے اندر مبتلا ہوں گے. ادھر سے تو ہمارا رخ ہٹ گیا اور گناہوں کو ہم نے اپنا حق سمجھ لیا. اللہ کی نافرمانی ہم بے دھڑک کرتے ہیں اور بے پناہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر و برکت کا معاملہ فرمائے. اب اگر پریشانیاں آتی ہیں, نحوستیں آتی ہیں ان گناہوں کی وجہ سے, تو اس طرح ہماری نظر نہیں جاتی کہ ہم اپنے گناہوں کے اندر تخفیف کریں اور توبہ کریں. نظر جاتی ہے تو اس پر جاتی ہے کہ یہ دن منحوس تھا, آج صبح کس کی صورت دیکھ لی تھی کہ دن بھر نحوست کے اندر گزر گیا, یہ مہینہ منحوس ہے اور یہ ہفتہ منحوس ہے, اس کے اوپر نظر جاتی ہے. بتائیے کہاں سے کہاں معاملہ پہنچا. چاہیے تو یہ تھا کہ پریشانیوں میں مبتلا ہونے والے اپنی زندگی کا جائزہ لیتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نافرمانیاں کر رہے ہیں جن کی نحوست ہمارے اوپر آئی. چاہیے یہ تھا, مگر ایسا نہ ہوا. خود اللہ تعالیٰ کو ہی معاذ اللہ مولی نے الزام قرار دے دیا کہ تو نے یہ دن ایسا پیدا فرما دیا, تو نے یہ مہینہ ایسا بنا دیا, اور تو نے یہ ایسا کر دیا اور ایسا کر دیا. تو اسلام میں نحوست کا تصور صرف اللہ کی نافرمانیوں میں اور کسی چیز میں نحوست نہیں. نافرمانیاں جتنی کثیر اور زیادہ ہوتی چلی جائیں گی, نحوست بڑھتی چلی جائے گی. نہ ماہ محرم میں کوئی نحوست ہے, نہ ماہ سفر میں کوئی نحوست ہے, نہ کسی اور مہینے میں نحوست ہے. یہ نحوست کا تصور کافرانہ ہے. اب میں بالکل صاف عرض کرتا ہوں, یہ کافرانہ تصور ہے. حدیث شریف میں بہت سے واقعات آئے ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو دور جاہلیت تھا, جو کفر و شرک کا دور تھا, جو ظلم و جور کا دور تھا, اس زمانے میں کفار قدم قدم پر بدشگونی لیا کرتے تھے. چنانچہ ماہ سفر کو وہ منحوس سمجھتے تھے. اس زمانے کے کافر منحوس سمجھتے تھے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو حدیث بخاری میں ہے, کہ لا سفر, سفر کی نحوست کا تصور غلط ہے. ماہ سفر میں نحوست کا تصور بالکل لغو اور باطل ہے. ماہ سفر میں کوئی نحوست نہیں. اللہ کے بنائے ہوئے سب مہینے ایک ہیں. ان مہینوں میں بندہ اللہ کی عبادت کرے گا, اس کو راضی رکھنے کی فکر کرے گا اور اسے خوش کرے گا, وہی مہینہ اس کے لیے بابرکت بن جائے گا. اور اگر کسی بھی مہینے میں اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیا, وہی مہینہ اس کے لیے بے برکت ہو جائے گا, منحوس ہو جائے گا. ہمارا سب کا ایمان ہے کہ ماہ رمضان سے زیادہ مبارک اور کوئی مہینہ نہیں. خود حدیث شریف میں آیا ہے, خود قرآن کریم میں آیا ہے کہ برکتوں سے بھرپور مہینہ ہے. اتنی برکتیں کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی. مگر دیکھیے ان لوگوں کو جو ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اس مہینے کو گزارتے ہیں. وہ اس کی خیر و برکت سے محروم ہو جاتے. رمضان کے موقع پر میں اسے تفصیل سے عرض کیا کرتا ہوں. تم رمضان جیسے مہینے کی خیر و برکت سے محروم ہوئے اور نحوستوں میں مبتلا ہوئے اپنے اعمال بد کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی وجہ سے. ماہ محرم میں اللہ کو راضی کیا جائے گا, یہ مبارک مہینہ. یہیں پر یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ معلوم نہیں ہمیں ہماری عقل کہاں ماری گئی ہے. ماہ محرم کو ہم غم کا مہینہ قرار دے رہے ہیں. کیوں؟ قرآن و حدیث میں تو اس کی اصل نہیں ہے. واقعہ کربلا سن 62-63 ہجری میں پیش آیا ہے, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 50 سال سے بھی زیادہ. اور ماہ محرم میں دوسرے واقعات بھی پیش آئے. آپ کو اگر میں بتاؤں کہ یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی, وہ شہید ہوئی. یکم محرم الحرام کو وہ شہید ہوئے کہ ایک کافر نے ان کو شہید کیا مدینہ منورہ میں. قصہ بہت مشہور ہے, مجھے بیان کرنے کی یہاں حاجت نہیں, اور اگر کبھی موقع ملا تو عرض بھی کر دوں گا. تو اس ماہ محرم میں حضرت فاروق اعظم کی بھی تو شہادت ہے, اس کا کہیں ذکر فکر نہیں. اور سنیے حضرت عثمان غنی کی مظلوم شہادت کا تذکرہ اگر آپ پڑھ لیں کتابوں میں, میں نہیں بتاؤں گا, تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس مظلوم سے زیادہ اور کوئی شہید نہیں. 18 دن ان کا پانی بند رہا ہے, یہاں تو 3 ہی دن ہیں. واقعہ کربلا میں وہاں 18 دن پانی بند رہا, اور اس کنویں کا پانی کے جو حضرت عثمان غنی نے اپنے مال خاص سے اپنی جیب کے مال سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. چنانچہ حضرت عثمان غنی نے کر دی, ہزاروں درہم نے اسے خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اس کنویں سے پانی نہیں ملتا تھا ان کو 18 دن تک نہیں ملتا. بس چوری چھپے کوئی نہ کوئی پہنچا دیا کرتا تھا تھوڑا سا پانی, ورنہ اتنا سخت محاصرہ تھا ان کے مکان کا کہ کوئی جا نہیں سکتا تھا. اس کا کہیں ذکر و فکر نہیں. وہ بھی تو صحابی رسول ہیں, فاروق اعظم بھی تو صحابی رسول ہیں, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بلند مرتبہ ہیں دونوں, بہت بلند مرتبہ ہیں. انبیاء کرام کے بعد تمام مخلوق میں حضرت صدیق اکبر سب سے اول, سب سے افضل. تمام مخلوق میں اگلے پچھلے سب, جنات فرشتے سب, حضرت صدیق اکبر سب سے افضل, سب سے اعلیٰ, سب سے برتر. دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق, تیسرے نمبر پر عثمان غنی, چوتھے نمبر پر حضرت علی. اس ترتیب کے ساتھ ان کے درمیان فضیلت ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اب معلوم نہیں کہاں سے ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی, اس میں کوئی شک نہیں کہ مظلومیت ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا انہوں نے ایک بہت بڑی قربانی اسلام کے لیے دی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شہید ہیں, لیکن ان کو بھی تو دیکھیے. یہ بھی تو صحابی رسول ہے اور اس مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئی. حالانکہ حضرت عثمان غنی اس وقت بادشاہ تھے, تمام فوجیں ان کے قبضے میں تھیں, تمام مخلص مسلمان ان کے حکم کے اوپر سر کٹانے کے لیے تیار تھے. پیشکشیں ہوئی کہ آپ ذرا سا اشارہ ہمیں دے دیجیے, ان تمام باغیوں کو ہم تہے تیز کر کے مدینہ کو صاف کر لیں گے. فرمایا کہ نہیں, میں مدینہ منورہ میں قریظی اور قتل نہیں کرتا, مدینہ کو پاک رکھنا چاہتا ہوں. 18 دن تک محاصرے کی کیفیت میں رہے, پھر شہید کر دیے. تو میرا مطلب یہ تھا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میل ملاپ سے ہمارا ذہن ایسا ہو گیا, سب کچھ مٹ گیا, تمام تاریخ ہمارے صحابہ کرام کی ہمارے ذہنوں سے مٹا دی گئی. بس یہ ایک واقعہ رہی, اور اس کی وجہ سے پورے ماہ محرم کو غم کا مہینہ قرار دے دیا. حالانکہ ماہ محرم برکت والا مہینہ ہے. غالباً میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا شروع میں, جب محرم شروع ہونے والا تھا, کہ اللہ کے نزدیک برکت والا مہینہ ہے, غم کیا. مومن کا غم اتنا لمبا نہیں ہوتا کہ 1500 سال تک چلتا رہے, اتنا لمبا مومن کا غم نہیں ہوتا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ غم کرنا ناجائز اور حرام ہے, چاہے اپنا بیٹا ہو یا اپنا باپ ہو, چاہے اپنی ماں ہو یا اپنی بیوی ہو, 3 دن سے زیادہ سوگ منانا حرام ہے. بخاری شریف کی بہت سی حدیثوں میں یہ موجود ہے, اور یہاں 1500 سال سے سوگ منایا جا رہا ہے. کوئی ٹک ہے؟ مومن سوگ منانے کے لیے ہے. مومن تو اپنی دنیا اور آخرت کی تعمیر و ترقی کے لیے, ان چیزوں میں سے اس کی تعمیری جذبات مردہ ہو جاتے ہیں. ہاں, تخریبی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماہ سفر کو منحوس سمجھنا یہ اس زمانے کے جاہلوں کا, دور جاہلیت کے کافروں کا کام تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹایا اور فرمایا اللہ سفر, ماہ سفر میں کوئی نحوست نہیں. پھر اس ماہ سفر میں ایک اور چیز بھی آ گئی, اس وقت ذہن میں آ گئی تو عرض کر دوں, وہ ہے آخری 4 شنبہ. اللہ جانے کہاں سے نکالی ہے یہ بات, حدیث میں کوئی اصل نہیں, تاریخ میں اس کی کوئی سند نہیں. مشہور یہ ہے کہ ماہ سفر کے آخری 4 شنبے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا, یعنی آپ بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے, اس لیے غسل صحت فرمایا. اس کی خوشی ہم کرتے ہیں اور یہ آخری 4 شنبہ مناتے ہیں. دستکار اور مزدور طبقے کے جو حضرات ہیں وہ بڑا اہتمام کرتے ہیں, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن ان کی اس رسم کے اندر فرق نہ پڑتا. آپ حضرات خوب جانتے ہیں, اللہ جانے کہاں سے انہوں نے یہ اصل لکھا, اس کی اصل لیے. تاریخ تو یہ بتاتی ہے, سیرت یہ بتاتی ہے, اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات سفر کے ماہ سفر کے آخری 4 شنبے کو شروع ہوا ہے. یہ ایسی بیماری شروع ہوئی کہ آپ اس سے صحت یاب نہیں ہو سکے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں چلے. تاریخ سے سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 26 صفر سن 11 ہجری تھی اور 4 شنبت منگل کا دن گزر کے بدھ کی رات شروع ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک بیدار ہوئے آدھی رات کے بعد اور اپنے غلام کو بھی بیدار کیا خادم کو اور فرمایا کہ چلو میرے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں جنت البقیع کے مردوں کے لیے دعا کروں جا کر چنانچہ آپ چلے گئے جنت البقیع جو مشہور قبرستان ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں کی مٹی عطا فرمائی جنت البقیع میں جب پہنچے تو آپ نے وہاں پر دعائے مغفرت فرمائی ان تمام مسلمان مردوں کے لیے کہ جو وہاں پر مدفون تھے اور ان سے آپ رخصت ہوئے رخصت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس انداز سے دعا فرمائی کہ جیسے اب دوبارہ یہاں پر آنا نہیں ہوگا اس طرح رخصت ہوئے راستے میں آپ کو درد سر شروع ہو گیا واپسی اور وہ اضافہ کرتا رہا اضافہ اس میں ہوتا رہا وہ درد سر آپ کا زیادہ ہوتا رہا حتیٰ کہ جب صبح نمودار ہوئی تو آپ کو بخار بھی ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری بڑی شدید آتی بیماری بہت شدید ہوتی تھی آپ کو حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو بخار ہوا ایک صحابی عبداللہ نے مسعود تشریف لائے کہ عیادت کے لیے بدن پر ہاتھ رکھ کر ایک دم حیران ہو گئے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو تو اتنا تیز بخار ہے کہ جیسے ہم میں سے دو آدمیوں کو فرمایا ہو تیز بخار انہوں نے پوچھا کہ شاید اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر زیادہ عطا فرمانا چاہتے ہیں فرمایا بیماری پر تو اجر ملتا ہے نا مومن کو جتنی شدید بیماری ہوتی ہے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں اور اگر گناہ نہ ہو تو مراتب بلند ہوتے چلے جاتے ہیں تو آپ کی بیماری ہوتی تھی بہت شدید چنانچہ صبح کو بخار ہوگی یہ اس بخار نے پھر پیچھا نہ چھوڑا 26 صفر کو شب چہار شمبا میں بدھ کی رات میں بیماری کی ابتدا ہوئی اور یہ آخری 4 شنبہ ہے ماہ سفر کا اس کے بعد ایک 4 شنبہ ایک بدھ اور آیا 8 دن ہو گئے جمعرات جمعہ سنیچر اتوار پیر 5 دن اور 8 5 13 13 دن آپ کی وفات ہوگی بیماری شروع ہونے کے بعد 13 دن وفات ہوگی کہاں اس نے صحت کیا اللہ جانے کہاں سے نکال دی ہے یہ روایت اور پھر اس سلسلے میں حدیثیں بھی گڑھ لی جن کا کوئی وجود نہیں ہے کسی حدیث کی مستند کتاب میں اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اہل سنت والجماعت اختیار نہیں کرتے ہاں ہمارے پڑوسی کرتے ہیں ان کے یہاں قرآن و سنت تو کوئی حیثیت رکھتی نہیں بس جو ان کے دل میں آ جائے اور جو ان کے لوگ کہہ دیں وہ کر لیتے ہیں اس لیے ہمیں اور اپنی اور اپنے گھروں کی اصلاح کرنا چاہیے نحوست کا تصور کسی مخلوق کے اندر یہ اسلام کے خلاف ہے اسلامی تصور یہ ہے کہ نحوست پیدا ہوتی ہے گناہوں سے اللہ کی نافرمانی سے ان کی اصلاح کر لو نحوست ختم ہو جائے گی بس حضرت آپ کا بڑا وقت لے لیا, دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے عقیدے سے محفوظ رکھے, قرآن و سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گمراہی سے بچائیں, ہمارے گھر والوں کو ہر گمراہی سے محفوظ رکھیں, اور کہ اللہ تعالیٰ امت پر رحمت پر رحم فرمائیں اور دشمنوں کی سازشوں سے امت کو محفوظ رکھیں, اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس طاقت کو جو آج کل سب کے سر پر سوار ہے اور مسلمانوں کو مٹانے کی فکر میں ہے, اللہ تعالیٰ اس طاقت کو اپنی قدرت سے پاک پاک کر دیں, اور اللہ تعالیٰ اس کے زور کو توڑ دیں, اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے فنا کر دیں, رحمت کے یا رحم.